بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد رسالہ تبلیغ دین سے پڑھا سنایا جا رہا ہے ارشاد فرمایا کہ خوب یاد رکھو کہ غفلت کا باطنی مرض جاڑا بخار پھنسی پھوڑا وغیرہ جسم کے ظاہری امراض سے بہت بڑا ہوا ہے اور اس کی کئی وجہیں ہیں اول تو یہ کہ اس وجہ سے کہ بدن کے امراض نظر آتے ہیں اور یہ مرض نظر نہیں آتا اس کی مثال ایسی سمجھو جیسے کسی شخص کے چہرے پر برف کے داغ سفید ہوں اور اتفاق سے آئینہ بھی موجود نہ ہو جس میں منہ دیکھ کر اپنا مرض معلوم کرے تو یہ مرض زیادہ خطرناک ہوگا کیونکہ ممکن ہے کہ دوسرے کے کہنے کا اس کو یقین نہ آئے اور اس بے اعتباری میں اس کا مرض دن بدن بڑھتا چلا جائے اور دوسری بات یہ کہ غفلت باطنی مرض کا انجام انسان نے دیکھا نہیں اور اس انجام کے نہ دیکھنے ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی معافی پر بھروسہ کر کے ایسا مطمئن اور بے فکر ہو بیٹھا کہ علاج کی طرف مطلق توجہ نہیں کرتا برخلاف بدنی امراض کے کہ ان کا نتیجہ و انجام اس کے تجربے میں آ چکا ہے اور اس لیے یہاں اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا بلکہ علاج میں غایت درجے کی کوشش کی جاتی ہے حالانکہ ظاہر ہے کہ ہر قسم کے جملہ امراض کا پیدا کرنے والا اور شفا دینے والا وہی اللہ ہے خواہ امراض جسمانی ہوں یا روحانی اور ظاہری ہوں یا باطنی تیسری وجہ کہ اس باطنی مرض کے طبیب مفقود ہو گئے ہیں ناپید ہو گئے ہیں اور یہ بات نہایت درجہ افسوس اور حسرت کے قابل ہے کیونکہ اس قلبی مرض کے طبیب علماء شریعت اور عقلاء زمانہ تھے اور وہ جو باطنی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں پھر جب ان کو اپنے ہی علاج کی خبر نہیں اور وہ خود باطنی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں پھر جب ان کو اپنے ہی علاج کی خبر نہیں تو دوسروں کا علاج وہ کیا کریں گے ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ مہلک مرض دنیا اور مال دنیا کی محبت ہے اور اس زمانہ پرآشوب میں سب سے زیادہ اس مرض میں علماء ہی گرفتار نظر آتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ دوسروں کو دنیا کی محبت سے روکنے اور منع کرنے کی ان کو جرأت نہیں ہوتی بلکہ اپنی رسوائی کے اندیشے سے وہ بھی ظاہر نہیں کر سکتے کہ دنیا کی محبت بری چیز اور باطنی امراض میں ایسا مہلک مرض ہے جس سے جاں بری دشوار ہے بس یہی وجہ ہے کہ یہ مرض لا علاج ہو گیا کیونکہ جب طاعون یا وبائی مرض عام طور پر پھیل جائے اور دوا کا پتہ نہ مل سکے اور طبیب خود مریض اور اسی مرض کے بیمار بنے ہوئے ہوں تو پھر بھلا اس سے نجات کیوں کر حاصل ہو سب سے زیادہ مصیبت یہ ہے کہ ان روحانی طبیبوں یعنی علماء کی دیکھا دیکھی عوام الناس کو محبت دنیا کی رغبت بڑھ گئی اور پرہیز یا دوا و علاج کی طرف توجہ کرنے کی کوئی سبیل بھی باقی نہ رہی کیونکہ یہی وہ اصحاب ہیں جن کی تقلید کی جاتی ہے اور عام آدمی انہی کو اپنا پیشوا اور مقتدا سمجھتے ہیں پر جب انہی کو محبت دنیا میں گرفتار دیکھیں گے تو پھر اس کو اچھی بات سمجھ کر کیوں نہ اقتدا کریں گے اور جب اقتدا کریں گے تو پھر اس لاہ کی کیا صورت ہے افسوس کہ جن کا طبیب بنا کر دنیا میں بھیجا گیا تھا جن کو طبیب بنا کر دنیا میں بھیجا گیا تھا انہوں نے بجائے علاج کے مرض کو اور بڑھا دیا جو لوگ مصلح بن کر آئے تھے وہ مفسد بن گئے اور جن کو رہبر تجویز کیا گیا وہ خود گمراہ ہو کر دوسروں کا راستہ کھوٹا کرنے کے درپے ہو گئے گویا شیری چشمے کے دہانے پر پتھر رکھ کر اڑ گئے کہ نہ تو خود پانی پیئیں گے نہ دوسروں کو پینے دیں گے اے کاش ان سے دنیا خالی ہو جائے اور یہ پتھر دہانے سے سرک جائے اگر وہ خود ناقابل ہیں تو ناقابل ہی سہی مگر چشمے کا دہانہ کیوں روکے ہوئے ہیں پرے ہوں الگ ہٹیں کہ دوسرے تشنہ کام تو سیراب ہو جائیں غرض اس باطنی مرض کا خلاصہ علاج یہ ہے کہ سب سبب ڈھونڈو اور گناہ کے اسرار پر توجہ کرو کہ کیوں ہے یاد رکھو کہ کسی گناہ پر جو اسرار ہوا کرتا ہے تو مندرج ذیل پانچ اسباب میں سے ایک سبب ہوا کرتا ہے پہلا سبب یہ ہے کہ گناہ پر جو سزا اللہ تعالیٰ نے تجویز فرمائی ہے وہ گناہ کرتے ہی دست بدست نہیں ملا کرتی اور ظاہر ہے کہ جس فعل کا نتیجہ یہ ہاتھ کے ہاتھ نہیں ملتا، ذہن میں اس کی وقت نہیں ہوتی، لہذا گناہ پر اصرار ہونے لگتا ہے۔ اس بات کا علاج یہ ہے کہ سوچنا اور جاننا چاہیے کہ جو چیز ایک نہ ایک دن ضرور آنے والی ہے وہ قریب ہی ہے، کیونکہ بعید تو اس کو کہنا چاہیے جو آئے ہی نہیں، اور جو ایک دن آنے والی ہے وہ بعید کہاں، خصوصاً موت کہ جس کا آنا یقینی بھی ہے اور پھر اس وقت کا بھی مقرر، اس کا وقت بھی مقرر نہیں، تو اس کے بعید ہونے کے تو کوئی معنی ہی نہیں۔ کیا خبر کہ آج ہی کا دن آخری دن، اور یہی مہینہ آخری مہینہ، اور یہی سال تمہاری عمر کا آخری سال ہو۔ اس کی طرف سے غفلت کرنا حماقت ہے۔ پھر یہ بھی سوچو کہ آئندہ کے اخلاص کے اندیشے سے معاش کے حاصل کرنے کی فکر میں تم کیسے دور دراز کے سفر اور مصائب برداشت کرتے ہو، تو کیا آخرت کی پائیدار زندگی کا اتنا بھی فکر نہ ہو جتنا دنیا کی بہت ہی جلدی ختم ہونے والی ناپائیدار زندگی کا ہے۔ اور دوسرا سبب یہ ہے کہ نفس کو اپنی مرغوب خواہشوں اور لذتوں میں مزہ آ رہا ہے، لہذا ان کا چھوڑنا اس کو ناگوار گزرتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ سوچو اور غور کرو کہ اگر کوئی انگریز ڈاکٹر یوں کہہ دے کہ میاں ٹھنڈا پانی تمہیں مضر ہے، تم اس کے پاس بھی نہ جانا ورنہ مر جاؤ گے، تو میں تم سے پوچھتا ہوں کہ ڈاکٹر کی اس نصیحت کا تم پر کیا اثر ہوگا؟ ظاہر ہے کہ زندگی برباد ہو جانے کے خوف سے ٹھنڈے پانی جیسی لذیذ نعمت بھی تم سے چھوٹ جائے گی، حالانکہ یہ ایک انسان کا قول ہے اور انسان بھی کافر ہے، پس اس میں جھوٹ کے بیسیوں کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر بھلا خداوند کریم کی مضر بتلائی ہوئی خواہشات کو توڑنے میں کیا تعمل ہے؟ کیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کسی کافر پریت کے قول کے برابر بھی نہیں؟ کیا جسمانی مرض سے مر جانا کیا ہمیشہ آگ میں جلنے سے بھی زیادہ تکلیف والا ہے؟ پھر یہ بھی تو سوچو کہ جب تمہارا نفس اس قدر لذت پسند اور خواہشات کا پابند ہے کہ دنیا میں چند روز کے لیے معمولی لذتوں کا چھوڑنا بھی اس کو مشکل گزرتا ہے، تو یہاں ان پائیدار لذتوں کے حاصل کرنے کی بدولت جب آخرت کی دائمی نعمتیں چھن گئیں تو ان کے چھوڑنے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں جلنے کی تکلیف وہ برداشت کس طرح کرے گا؟ اور تیسرا سبب یہ ہے کہ نفس نے تم کو کاہلی کا سبق پڑھا دیا اور یہ شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ میاں توبہ کی ایسی جلدی ہی کیا ہے، آج نہیں تو کل کر لیں گے۔ غرض اسی طرح دن گزرتے رہتے ہیں اور توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس تعویق یعنی دیر کرنے سے آج کل میں وقت برابر ہو جاتا ہے اور موت آ جاتی ہے۔ پس اگر گناہ پر اصرار کرنے کا باعث یہ کاہلی ہوئی تو اس مضمون کو سوچنا چاہیے کہ انجام کا حال کسی کو معلوم نہیں کہ کب ہوگا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ تم کل زندہ بھی رہو گے اور توبہ نصیب ہو جائے گی؟ خوب یاد رکھو کہ ایسے ہی لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے جنہوں نے توبہ کرنے کو امروز و فردا یعنی آج کل میں رکھا، یہاں تک کہ موت نے آ پکڑا۔ اور دوسرے یہ بھی سوچنے کے قابل بات ہے کہ جب نفس کو لذت کا چھوڑنا دشوار ہو رہا ہے تو بھلا کل کو جب شہوت کی لذت اور مضبوط ہو جائے گی تو نفس سے کیوں کر چھوٹ سکے گی؟ اس کی مثال تو ایسی ہوگی جیسے تم کو کسی درخت کے اکھاڑنے کا حکم ہو جائے اور تم یوں کہو کہ جناب اس سال تو نہیں، ہاں اگلے سال اکھاڑوں گا، حالانکہ تم خود جانتے ہو کہ درخت کی جڑ دن بدن مضبوط ہوتی رہے گی اور تمہاری طاقت روز بروز گھٹتی رہے گی اور ذوق بڑھے گا، پس جس دن جس درخت کو آج نہیں اکھاڑ سکے تو آئندہ سال کس طرح اکھاڑ سکو گے؟ چوتھا سبب یہ ہے کہ نفس نے اللہ تعالیٰ کے عفو و کرم کا آرزو مند بنا رکھا ہے اور یہ شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ میاں اللہ کو ہمارے گناہوں کی کیا پرواہی کیا ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، سارے گناہ بخش دے گا۔ خوب یاد رکھو کہ یہ نفس کی مکاری اور حیلہ جوئی ہے کہ شیطان نے اس ڈھرے یعنی شارع عام پر چڑھا کر اپنا کام بنا لیا اور اس گھمنڈ کو اپنی کاربراری کا اعلی گردان لیا ہے، یعنی اس کو اپنی مکاری کا اعلی بنا لیا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ عقل مند وہی ہے جس نے اپنے نفس کو مطیع بنا لیا اور مرنے کے بعد کام آنے والا ذخیرہ جمع کیا، اور احمق وہ شخص ہے جس نے خواہشات کا اتباع کیا اور پھر اللہ تعالیٰ سے عفو و کرم کا آرزو مند رہا۔ اور پانچواں سبب یہ ہے کہ معاذ اللہ قیامت کے ہونے اور معاملہ آخرت کے پیش آنے میں شک یا شبہ ہے۔ اس کا علاج اخلاق ذمیمہ کے خاتمے میں بیان ہو چکا ہے، وہاں دیکھو اور اس کے موافق عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام امراض باطنی کی فکر بھی نصیب فرمائے، ان کے دور کرنے کی، ان کی اصلاح کی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی کامل اصلاح فرما دے. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بجدی اسق میت قال ایکم یحب ان ھذا له بدرہم فقالوا ما نحب انه لنا بشیء قال فوالله للدنیا اهون علی اللہ من ھذا علیکم. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری کے بچے کے پاس سے گزرے جس کے کان چھوٹے یا کٹے ہوئے تھے اور وہ مرا ہوا تھا. ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ اس کو ایک درہم کے عوض میں لے لے؟ صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ ہم اس کو کسی چیز کے بدلے میں نہیں لینا چاہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے خداوند تعالی کی، یہ دنیا اللہ تعالی کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے جتنا کہ تمہاری نظر میں یہ بچہ بکری کا ذلیل ہے. تشریح میں ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مقصود اس حدیث شریف سے دنیا سے بے رغبت کرنا ہے اور آخرت کی طرف راغب کرنا ہے، کیونکہ دنیا کی محبت ہر گناہ کا سر ہے اور ترک محبت دنیا ہر عبادت کا سر ہے. دنیا کا عاشق اگر دین کے کام میں بھی مشغول ہوتا ہے تو اس کی غرض فاسد ہوتی ہے، اور دنیا سے بے رغبت اگر دنیا کے کام میں بھی لگتا ہے تو اس کی غرض آخرت ہوتی ہے. بعض عارفین نے کہا ہے کہ جس نے دوست رکھا دنیا کو، اس کو کوئی مرشد ہدایت نہیں دے سکتا، یعنی کہ جب تک کہ وہ دنیا کی محبت کا علاج نہ کرائے اس وقت تک اس کو ہدایت نہیں ہو سکتی، اور جس نے ترک کیا دنیا کی محبت کو، اس کو کوئی مفسد اور گمراہ کرنے والا گمراہ نہیں کر سکتا. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں چند اہم تعلیمات دینیہ کے عنوان سے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غنیمت سمجھو پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، تندرستی کو بیماری سے پہلے، مالداری کو فقر سے پہلے، فراغت کو مشغولی سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، زندگی کے ہر لمحے کی اللہ تعالیٰ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت بنانے میں ہر لمحے کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم برزخ کے احوال و فضائل کے متعلق یہ باب ہے. دوسری روایت مشکاۃ شریف میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھا سکے، پس خدا کے پیغمبر زندہ ہوتے ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے. روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے. فائدے میں لکھا ہے کہ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ رہنا بھی قبر شریف میں ثابت ہوا، اور یہ رزق اس عالم کے مناسب ہوتا ہے، اور وہ شہداء کے لیے بھی حیات اور مرزوقیت یعنی رزق کا دیا جانا وارد ہے، مگر انبیاء علیہ السلام میں ان سے اکمل و اقوا ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله على نبينا محمد.